الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اور پیدا کیے اللہ تعالی نے مویشی جانوروں میں سے حمولہ، حمولہ کے کیا معنی؟ جس کے اوپر بوجھ لادنا آسان ہوئے، صالحہ کے معنی لائق اور قابل، جو بوجھ لادے جانے کے قابل ہوئے کہ اس پر ہم بوجھ لادے، جیسے کہ بڑے اونٹ. اور فرشا کا کیا معنی؟ ایسے جانور جو اس پر بوجھ لادے جانے کے قابل نہ ہو، جیسے کہ چھوٹے اونٹ ہیں، بکریاں ہیں. اور ان کو فرش اس لیے، فرش اس لیے کہتے ہیں، فرش کہنے کی وجہ کہ وہ زمین کے اوپر بچھانے کی طرح ہے، وہ زمین کے قریب ہوتے ہیں. تو حمول، بعض جانور زمین سے اونچے ہیں، جیسے کہ اونٹ ہے، گائے ہے، زیبرا ہے، جیراف ہے، ہاتھی ہے. اور بعض جانور جسمانی قد کے اعتبار سے زمین کے بالکل قریب قریب ہیں، جیسے بکری ہے، ہرن ہے. دونوں طرح کے جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائے. اسی طریقے سے بعض جانور ایسے ہیں جو کھڑے کھڑے ذبح کیے جاتے ہیں، نہر کیا جاتا ہے، جیسے کہ اونٹ کے اندر نہر کرنا افضل ہے. اور بعض جانور کو نیچے زمین کے اوپر سلا کر کے ذبح کیے جاتے ہیں. تو دونوں قسم کے جانور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کا نشان ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی جانور پیدا ہوئے ہیں، یہ تمام جانور مال برداری کے قابل نہیں ہوا کرتے. بکرے، بکری، یہ مال برداری کے قابل نہیں ہیں. گینٹے، دمبے، بھیڑ اور دوسرے جانور ہیں، وہ مال برداری کے قابل ہیں، کہ جیسے کہ بیل ہے، کٹرا ہے، اونٹ ہے، یہ سب مال برداری، گدا، گھوڑا، کھچر ہے. یہ کلو مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو روزی تم کو دی اس میں سے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے نقش قدم کے اوپر مت چلو، یعنی شیطان کے کہنے کے مطابق اپنی مرضی سے حرام کر ڈالو، اپنی مرضی سے حلال کر ڈالو، ایسا نہیں. انہو لکم عدو مبین، یقیناً وہ شیطان تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے. ثمانیت ازواج، اللہ تعالیٰ نے آٹھ جوڑے پیدا فرمائے. یہ بدل ہے حمولتن اور فرشن سے. آٹھ جوڑے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، یعنی مال برداری کے قابل جانوروں میں سے اور زمین سے لگے ہوئے جو مال برداری کے کام میں نہیں آتے، ایسے جانور میں سے. من الضأن اثنین، بھیڑ دمبے میں سے دو دو، بھیڑ میں سے دو دو، مذکر مؤنث، بھیڑ دمبا گھیٹا. ومن المعز اثنین، اور بکری میں سے دو دو، عین کا فتحہ اور عین کا کسرہ، سکون دونوں قرات ہے. دو دو کا مطلب مذکر مؤنث. قل آذکرین حرم ام الانثیین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین عرب سے ایک سوال کرو، इन लोगों से एक सवाल पूछो कि कभी तुम जानवर में से मुजक्कर जानवर को हराम ठहरा लेते हो, कभी जानवर में से मुअन्नस जानवर को तुम हराम ठहरा लेते हो और उसकी निस्बत तुम अल्लाह सुबहानहु व ताला की तरफ कर देते हो। गोया कि तुम लोग अपनी मर्जी से जिस जानवर को चाहा हलाल ठहराया, जिस जानवर को ठहराया हराम ठहराया, कभी मुजक्कर कभी मुअन्नस। कुल आदकरैन हर्रमा, पूछो कि क्या दोनों मुजक्कर यानी भीड़ और बकरी में से अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हराम किए, अमिल उन्तयैन, या भीड़ और बकरी में से मादा को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हराम किया, मुअन्नस को तुम्हारे लिए हराम किया। ये आठ जानवर से मुराद है वो जोड़े जो आम तौर पर पाले जाते हैं, वो मुराद है, वरना हलाल तो और भी बहुत सारी अकसाम में है। अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्तयैन, या ये के दोनों किस्म की मादाओं की रहमदानी जिनके ऊपर मुश्तमिल है, यानी कि बकरी और भीड़ की मुअन्नस की रहमदानी में जो बच्चा हो, चाहे वो बच्चा मुजक्कर हो चाहे वो बच्चा मुअन्नस हो, क्या वो हराम किया अल्लाह ताला ने। नब्बिउनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिकीन, कोई इल्मी दलील लाके मुझको बतलाओ इन चीज़ों के हराम होने के ऊपर, अगर तुम सच्चे हो तो ये मुझे बतलाओ। देखो, नबी के ज़रिए से अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर अहकाम भेजे, किताब के ज़रिए, आसमानी किताब के ज़रिए अहकाम भेजे, तो तुम्हें कोई इल्म मालूम हो सकता है। दूसरा ज़रिया ये है कि जब अल्लाह ताला इन अहकाम की हिल्लत उर्मत का हुक्म जारी फरमा रहे थे, तुम खुद वहाँ पर मौजूद थे। ये दो चीज़ें हुसूल इल्म का ज़रिया बन सकती है, उसमें से कौन सी चीज़ तुम्हारे पास बतौर ज़रिए के है बतलाओ। जाहिर बात है कि इन मुशरिकीन मक्का के पास दूसरा ज़रिया तो यकीनन है नहीं, कि अल्लाह ताला जब हुक्म फरमा रहे थे तब ये लोग वहाँ मौजूद हो। तो अब एक ज़रिया रह गया नबी और रिसालत और आसमानी किताब वाला, लेकिन वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो दोनों ज़रिए इनके लिए मफकूत। तो और कोई तुम्हारे पास ज़रिया हो इल्म का, दलील का, तो बतलाओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो। आयत का माना यह है कि मिन ऐन जात तहरीम, ये हुक्मत का हुक्म कहाँ से आया, किसने तुमको इनका हुर्मत का हुक्म दिया। सो अगर मुजक्कर होना हराम होने की दलील है तो तमाम मुजक्कर हराम होने चाहिए, और अगर मुअन्नस होना हराम होने की दलील है, तमाम मुअन्नस और मादाएँ हराम होनी चाहिए, और अगर रहमदानी के अंदर जो बच्चा होता है वो हुर्मत की दलील है, तो मुजक्कर बच्चा हो के मुअन्नस बच्चा हो, वो सब हराम होना चाहिए। फमी नहीं ने तकसीस, ये तकसीस तुम कहाँ से लाए कि बाज़ मुजक्कर हराम किए, बाज़ मुअन्नस हराम किए, बाज़ बच्चे हराम किए, और इस्तेफाम इनकार के लिए है, यानी अल्लाह की तरफ से कोई भी चीज़ हराम नहीं है, तुमने अपनी तरफ से ये हुर्मत ठहरा ली है ज़बरदस्ती की, बाकी अल्लाह सुबहानहु व ताला की तरफ से कोई हुर्मत नहीं है। और ये नब्बिउनी बिइल्मिन, इन लोगों को आजिज साबित करने के वास्ते है, तो इन लोगों के लिए इन चीज़ों की हुर्मत हिल्लत के वास्ते कोई ज़रिए इल्म नहीं, बस वो अपने ख्यालात और अटकल की बुनियाद के ऊपर इस तरह के फैसले और अहकाम जारी करते हैं, बाकी इनके पास कोई इल्मी दलील और सबूत कोई चीज़ नहीं है। वमिनल इबिल इत्नैन वमिनल बकर इत्नैन, और ऊंट में से भी दो नर मादा ऊंट उठनी और गाय में से भी दो गाय और सांड दो। قل أذكرين حرم أم الأنثيين ये नबी इनको पूछो कि क्या दोनों मुजक्कर को अल्लाह ने हराम किया या दोनों मादा मोनस को अल्लाह ने हराम किया। أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين या जिसके ऊपर इन दोनों मोनस की रहमदानियां शामिल है उसको अल्लाह ताला ने हराम किया बतलाओ। यानी कि ऊँटनी और गाय के पेट के अंदर जो बच्चे होए वो हराम है बतलाओ। मुज़क्कर मुअन्नस हम कुन्तुम शुहदा इध वस्साकुमुल्लाहु बिहादा क्या तुम लोग हाजिर और मौजूद थे जब अल्लाह ताला ने तुमको इस चीज़ का हुक्म दिया। इध वस्साकुमुल्लाहु बिहादा जब अल्लाह ने इस हुरमत का हुक्म दिया तब तुम मौजूद थे। फातमत तुम जालिक और तुमने उस पर एतमाद कर लिया। ला तुम में से कोई भी मौजूद नहीं था। बल अंतुम काज़िबून फी तुम इस मामले में झूठे कहीं के लोग हो। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाही कदीबा उससे बड़ा कोई आदमी जालिम नहीं हो सकता जो अल्लाह ताला के ऊपर झूठ बांधे कि ये जानवर में से मुजक्कर हराम मोनस हराम बच्चे हराम ये सब जो तुमने हुरमत ठहरा ली हालांकि अल्लाह ने हलाल किया वो सबसे बड़ा जालिम। कहते हैं कि आयत करीमा अम्र इब्न लुहाई और उसके मुत्तबीइन के बारे के अंदर है या औफ इब्न मालिक जिसने अरब में सबसे पहले इन चीज़ों को हराम होने का ऐलान किया उसके मुताल्लिक की आयत करीमा है। लियुदिल्लन नास बिगैर इल्म ताकि बगैर तहकीक के लोगों को गुमराह कर देवे। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन यकीनन अल्लाह ताला जालिम कौम को हिदायत नहीं दिया करते। जी
बाज़ मालदारी के लायक जानवर पैदा किए जैसे कि बड़े ऊँट और चौसे यानी जो बाज़ माल मालदारी के लायक नहीं है जैसे छोटे ऊँट और बकरियाँ और इसका नाम फर्श रखा गया इसलिए कि ज़मीन के उसके करीब होने की वजह से फर्श की तरफ मानी जाए। तुम खाओ जो कुछ अल्लाह तबारक बता तुमको रिश्ते के तौर पर दिया और तुम शैतानों के रास्ते पर ना चलो उसके रास्ते पर यानी हलाल और हराम करने के सिलसिले में यकीन वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तब आठ किस्म के जानवर पैदा किए ये हमूलतन और फरशा से मदन है भीड़ में से दो दो यानी मुजफ्फर और मादा और बकरियों में से ये बाज फतह के साथ और सुकून के साथ दो किस्म ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझसे पूछिए कितनी जात ने तो मुजक्कर को हराम कर दिया। कभी तो वो मुजक्कर को हराम करते हैं और कभी मोनस को हराम करते हैं और इस चीज़ की नस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ करते हैं। क्या उन दोनों में से मुजक्कर
उल्ला अजिदु फीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइम यतअमु إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم اے نبی آپ تو یوں فرما دو मेरी तरफ जो वही अल्लाह ताला की तरफ से आती है इन काफिरों को साफ सुनाओ कि जो वही मेरी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से आती है उसमें कोई चीज़ में हराम पाता नहीं हूँ। यानी जो बाकायदा हलाल है ये आठ किस्म की चीज़ है उसमें से कोई चीज़ मैं हराम नहीं पाता हूँ। ताइम का माना खाने वाला मर्द हो के खाने वाली औरत हो किसी के ऊपर जो है मैं हराम नहीं पाता हूँ। अला ताइमियत अमू खाने वालों के ऊपर कि खाने वाले के ऊपर उसका खाना हराम हो ऐसी कोई बात मैं अपनी वही के अंदर पाता नहीं हूँ। हाँ कौन कौन सी चीज़ें हराम हैं नंबर एक मैता یکونا تکونا دونوں کے رات. مہیتا کس کو کہتے ہیں؟ جس جانور کو کھانے کے لیے ذبح کرنا واجب ہے اس جانور کو ذبح نہ کر سکے اور وہ اپنی موت مر گیا وہ اب حرام ہو جائے گا. اور ایک قرات کے اندر رفع کے ساتھ ہے تحتانیہ کے ساتھ او دمم مسفوحا یا بہنے والا خون یہ تو حرام ہے. صرف دو طرح کے خون حلال جگر اور تلی کا خون یا خنزیر کا گوشت وہ حرام ہے وہ نجس العین ہے وہ ناپاک ہے. رج سن کے معنی ناپاک اور حرام دونوں معنی ہوتے ہیں. او فسقن یا فسق کا وہ ذریعہ ہے یا شرک کا ذریعہ ہے جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو جس کے اوپر اللہ تعالی کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو. اوہل لغیر اللہ بھی تو اب یہ فسق اور گناہ اور شرک کا ذریعہ کیوں ہو گیا؟ اللہ کے علاوہ کا نام ذبح کرتے وقت پر لیا گیا اس کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا. یہ سب چیزیں سورہ مائدہ کے اندر بھی آ چکی ہے ان کی حرمت کے متعلق. یہ سب چیزیں حرام ہیں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد سو آدمی جب مجبور ہو جائے ان چیزوں کی طرف اور کھا لے رہے لیکن لذت کو طلب کرنے والا نہ ہو یعنی مجبوری کے عالم میں ان حرام چیز کو کھا سکتے ہیں لیکن حرام چیز کو کھاوے بادلے ناخواستہ طالب لذت بن کر کے نہ کھاوے اور ضرورت سے زیادہ نہ کھاوے حد سے زیادہ نہ کھاوے جتنی مقدار میں جان بچ جاتی ہو اتنی ہی مقدار کھاوے. تو فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ کھائی ہوئی چیز پر آپ کے رب بڑے معاف کرنے والے اور ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے بڑے رحم و کرم کرنے والے ہیں. یہ مجبوری کا عالم مستثنا کیا گیا. مئیتا میں وہ بھی سب چیزیں شامل ہیں جو وہاں آئی تھی نا, منخنقہ موقوزہ نتیحہ وما کل السبع یہ سب بھی اس میں شامل ہے مئیتا ہی کے اندر. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں حدیث میں بھی آئی. حدیث پاک کے اندر بہت سے جانور کا حرام ہونا بیان کیا گیا جیسے کہ پانچ فواسق کہ جن کو حرم میں غیر حرم میں قتل کرنا جائز رکھا گیا. اسی طریقے سے شہد کی مکھی چونٹیاں اس طرح کی چیزیں تو دوسری بھی چیزیں حدیث پاک کے ذریعے سے حرام کی گئی. اور لاحق کیا گیا ہے مذکورہ چیزوں کے ساتھ حدیث کے ذریعے سے ہر انیاب والے درندے کو شیر چیتا ریچھ لپڑا ان سب کے انیاب والے جو ہے انیاب ہوتے ہیں ان کے وہ حرام ہیں. اور پرندوں کے اندر جو شکاری پنجے والے پنجہ ہو اور شکار کا پنجہ ہو چیل سکرا شاہین بازی گیدڑ یہ سب کے جو ہے شکاری پنجے ہوا کرتے ہیں وہ سب بھی ممنوع ہیں. ان کا کھانا شرعاً جائز نہیں ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ اب عارضی حرمت بیان کر دیں. یہ تو مستقل دائمی قائمی حرمت. عارضی حرمت کون سی؟ اور یہودیوں کے اوپر حرام کیا ہم نے ہر ناخن والے جانور کو. کیا مطلب ناخن والا جانور؟ یعنی जिनकी उंगलियां खुली हुई जूदी न हो बल्कि सब मिली और जुड़ी हुई हो, जैसे कि ऊंट उसमें पैर में उंगली अलग अलग नहीं हुआ कर दी, शुतुरमुर्ग, ये सब जो है हराम किए गए थे यहूदियों के वास्ते आरजी हुरमत। ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما, और गाय और बकरी में चर्बी खाना हराम, बहुत चरबा गए थे ना इसलिए चर्बी खाना हराम उनके ऊपर। अब देखो जिस तरीके लिए आप लड़ते हो, मारा मारी करते हो, झगड़े करते हो, वो यहूदियों के लिए जो है हराम करार दिया गया था। حرمنا عليهم شحومهما الثروب, बारीक चर्बी, बारीक चर्बी। जानवर ज़बा करते हैं ना तो पर्दे की शक्ल में एक बड़ी चर्बी होती है पसलियों से लेकर के नीचे तक वो, और गुर्दों की चर्बी, गुर्दों की चर्बी भी इन लोगों के लिए हराम कर दी गई थी। गोया के जो असल चर्बी है लजीज वो उनके लिए हराम कर दी गई थी। इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा, मगर जो चर्बी पुष्ट के साथ लगी लटकी हुई हो, छाप के करीब में जो होती है वो पुष्ट के गोश्त के साथ जो चर्बी मामूली मामूली होती है, अविल हवाया, या जो चर्बी अंतड़ियों के पास लगी हुई हो, चुस्ता नहीं कहते हैं, चुस्ते के पास की चर्बी, अंतड़ियों के पास की चर्बी वो, औ मख्तलत बिअज़्मा, या जो चर्बी हड्डी के साथ लगी मिली हुई हो, वहुवा शहमुल इलिया, पीठ की चर्बी जो दुम की हड्डी के साथ लगी हुई होती है वो उनके लिए हलाल थी, बाकी वो दो चर्बी उनके लिए हराम थी। ذلك جزيناهم ببغيهم, ये हराम होना सजा थी उनकी नाफरमानियों की, जो उन्होंने जुल्म ज्यादती की उसके सबब से अल्लाह ताला ने उनके लिए हराम कर दिया। अब देखो एक कानून है तफसीर का, कुरान का, कि भाई माँ कबल की शरीयतों के जो अहकाम कुरान में बयान किए जावे और उस पर नकीर और रद न होए तो वो भी इस उम्मत के लिए मामूल बिहा है। लेकिन यहाँ क्या फरमाया, ذلك جزيناهم ببغيهم, ये दलील है कि ये हुरमत उम्मत मोहम्मदिया के लिए नहीं है। ये चर्बी हराम थी बनु इसराइल के लिए उनकी जुल्म ज्यादती और शरारत की वजह से, तो ये उनके लिए एक आरजी हुरमत थी। अगरचे इन लोगों ने क्या मशहूर कर दिया, यहूदियों ने बनी इसराइल ने, कि दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों को हराम किया था ने अपने ऊपर मन्नत के जरिए, इसीलिए हमने भी हजरत की इत्तिबा में खाना ही छोड़ दिया, तो अच्छा नहीं लगे ना कि गुनाह की वजह से हम पर कानूनन हराम हुई थी, तो इन्होंने ये टाइटल लगा दिया ऊपर ऊपर। बाकी हकीकत ये है ज़ालिका जज़ैनाहुम बिबग़यिहिम, उनकी तादी जुल्म नाफरमानी की बुनियाद के ऊपर अल्लाह ने ये चर्बी उनके लिए हराम फरमाई थी, उम्मत मोहम्मदिया के लिए हलाल है। मालूम हुआ गुनाह की सजा में दुनियावी नेमतों से महरूमी हो सकती है, और ये मजमून सूरे निसा में गुजर चुका, वइन्ना लसादिकून, और हम इस बात को बयान करने में, इसकी खबर देने में और अपने वादों को पूरा करने में बिल्कुल सच्चे पक्के हैं, ये बारी ताला ने इरशाद फरमा दिया। इसलिए भाई चर्बी खाया करो, ये जो जमाना आ रहा है लोगों में घी नहीं खाने का, तेल नहीं खाने का, चर्बी नहीं खाने की, वरना जाड़े हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, ये सब फालतू बकवास है। देखो اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کے گناہ کی وجہ سے ان لوگوں پر یہ مرغوب ترین چیز حرام کر دی بطور سزا کے. اس لیے معلوم ہوا کہ یہ چیز واقعی مفید ہے, مرغوب ہے. اس لیے چربی والا گوشت جس میں چربی ہو وہی کھانا چاہیے برابر. باربیکیو بناؤ تو اسی کا بناؤ, سالن بناؤ تو بھی اسی کا بناؤ, اسی میں جو ہے قوت اور طاقت بھی ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاوے ان شریعت کے بارے میں, ان احکام کے بارے میں جس کو لے کر کے آپ تشریف لائے, تو آپ ان کو کہو کہ تمہارے رب تو بڑے وسیع رحمت والے ہیں کہ جو تم کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے, اور اس میں ان کو لطیف طریقے سے ایمان لانے کی دعوت دینا ہے. ولا يرد باسه عن القوم المجرمين. جب اللہ اتنے وسیع رحمت والے تو ان پر ایمان لے آنا چاہیے, یہ دعوت دی گئی. اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آ جائے گا تو مجرم قوم کے اوپر سے ٹلنے والا نہیں ہے, مجرم قوم پر وہ عذاب آ کے رہے گا, لگ کے رہے گا. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم نے یہودیوں پر ناخن والے حرام کیا تھا, اور وہ ہیں جن کی انگلیاں کھلی ہوئی نہ ہو, جیسے کہ اونٹ اور شتر مرغ وغیرہ, اور گائے اور بکری کی چربیوں کو ہم نے ان پر حرام قرار دے دیا تھا, یعنی باریک چمڑی باریک چربی اور گردے کی چربی, مگر وہ چربی جو پشت کے ساتھ لگی ہوئی ہو, پشت کے ساتھ لپکی ہوئی ہو, یا وہ چربی جو انتڑیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو, امعاء جمع ہے, ہوایا جمع ہے.
دیکھیے دنیا کی چوتھی جلد میں اس پر ایک بہت اچھا واقعہ بھی ہے, وہ بھی پڑھ لینا. چربی کی سلسلے کے اندر شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد فقی صاحب دامت برکاتہ ان کے ساتھ, تو وہ پڑھ لینا چوتھی جلد میں. جی
ہوایا جمع ہے حاویہ کی یا حاویت کی, یا وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہو, اور وہ پیٹ کی چربی ہے, چنانچہ وہ ان پر یہ تمام چربی ان پر حلال تھی. یہ حرام قرار دینا سزا تھی ان کی نافرمانیوں کی, جو سورہ نساء میں یہ مضمون گزر چکا. اور ہم اپنی خبر دینے کے بارے میں اور اپنے وعدوں کے بارے میں سچے ہیں, چنانچہ
فیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. یہ مستقبل میں پیش آنے والی بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, جس کو پیشین گوئی کہتے ہیں. عن قریب یہ مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم کبھی شرک نہ کرتے. دیکھو مشیت اور رضا میں فرق ہے. ہر چیز اس کائنات میں اللہ کی مشیت ہی سے ہوتی ہے, لیکن جو چیز بری ہے, سیئات کے قبیل سے, ان کے ساتھ اللہ کی رضا شامل حال نہیں. اسی لیے ہر کام مشیت الہیہ سے, لیکن ہر مشیت سے رضا متعلق ہو یہ ضروری نہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم نہ شرک کرتے, نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے. ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء, اور ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام بھی نہیں کر لیتے. تو ہمارا شرک کرنا اور ہمارا حلال کو حرام ٹھہرانا اللہ کی مشیت سے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہے. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. جس طرح ان لوگوں نے جھٹلایا نبیوں کو, اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے نبیوں کو جھٹلایا. گویا کہ انبیاء کی تکذیب میں پچھلے زمانے کے لوگ اور یہ لوگ برابر برابر ہیں. حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا, یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. اے نبی آپ ان کو کہو کیا تمہارے پاس کوئی علمی سند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شرک سے راضی ہے، حلال کو حرام ٹھہرانے سے راضی ہو تو بتاؤ ہم کو، فتخرجوه لنا، ہمارے سامنے نکال کے ظاہر کر کے دکھاؤ کہاں ہے وہ سند. اے لا علم عندکم، کوئی علمی سند وند نہیں، ایسے ٹھوکتے ہو تم لوگ. ان تتبعون الا الظن، تم تو بس خیالات کی اتباع میں پڑے ہوئے ہو. ظن پرستی یہ تمہارا شیوا ہے. وإن أنتم إلا تخرصون، اور تم تو بس ایسی اٹکل پچو باتیں کرتے ہو اور اس کے اندر جھوٹی جھوٹی بے بنیاد باتیں کرتے ہو. جی
انقریب مشرک لوگ کہیں گے اگر اللہ چاہتے ہیں شرک نہ کرتے اور ہمارے باپ دادا بھی نہ کرتے اور ہم کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے، چنانچہ ہمارا شرک کرنا اور حلال کو حرام ٹھہرانا یہ اللہ کی مشیت سے ہے، وہ اس بات سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے جس طرح ان سے پہلے لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا تھا، انہوں نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا. اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علمی سند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس کام سے راضی ہے، تو وہ ہمارے پاس لے آؤ. یعنی تمہارے پاس کوئی علمی سند نہیں ہے، تم تو صرف خیالات کا اتباع کرتے ہو یا اٹکل اور تم صرف اٹکل پچھو کام کرتے ہو،
تخمینے لگاتے ہو، بیکار اندازے لگاتے ہو. قل فللہ الحجۃ البالغہ، اگر تمہارے پاس کوئی حجت نہیں ہے جیسا کہ واقعیت نہیں کافر و مشرکوں کے پاس، تو پھر یوں کہو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں پوری دلیل، پکی دلیل، کامل دلیل. اور وہ پکی کامل پوری دلیل کیا؟ آسمان سے کتابوں کو اتارنا، رسولوں کو بھیجنا. فلو شاء لہداکم اجمعین، اللہ چاہتے تو تم سب کو ایمان کی ہدایت دے دیتے، لیکن جہنم بھی تو بھرنا ہے بھائی، اسی لیے جو ہے بہت سو کو ہدایت نہیں دی. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، اے نبی آپ کہو بلا لو تمہارے گواہوں کو، اے کافرو تمہارے گواہوں کو بلاؤ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ نے یہ سب چیزیں حرام دی ہے. تو حجت تام کرنے کے لیے، ان کے دلال اور گمراہی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس گواہ ہو تو بلاؤ جو یہ گواہی دے رہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا. کون سی چیزیں؟ جو تم نے اپنی مرضی سے حرام ٹھہرا رکھی ہے وہ واقعتاً اللہ نے حرام کی، اس پر کوئی گواہ ہو تو لاؤ. فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ جھوٹے گواہ آ بھی گئے، جھوٹے گواہ، لباڑ لفنگے گواہ آ بھی گئے، فلا تشہد معہم، تو آپ ان کے ساتھ اعتراف مت کرو. یہ بہت پیارا ترجمہ ہے، فلا تشہد معہم، ان کی گواہی کا آپ اعتراف مت کرو، قبول مت کرو، مانو مت ان کی گواہی کو، چونکہ ان کی گواہی بے بنیاد ہوگی، بس بات ہی بات ہوگی، کوئی پکا ثبوت نہیں. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع مت کرو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع مت کرو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. والذین لا یؤمنون بالآخرة وهم بربهم یعدلون، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بات اور خواہشات کو ماننے کا نہیں. چونکہ یہ لوگ کبھی کبھی ایسی جرات کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ہمارے دین پر آ جاؤ, آپ ہمارے آبائی دین کے اوپر آ جاؤ. جی
اے نبی, آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل حجت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پکی دلیل ہے, تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تم کو ہدایت دینا چاہتا.
قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم, اے نبی ان کو کہو کہ آؤ میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کون کون سی چیزیں حرام کی ہے. یعنی تم نے اپنی مرضی سے بہت ساری چیزیں حرام ٹھہرا لی, وہ تو سب غلط, بے بنیاد, بے اصل. حقیقت میں اللہ نے کون سی چیزیں حرام کی میں تم کو بتلا. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہاں اس جگہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر بند وصیت نامہ پڑھنا چاہے وہ ان آیتوں کو پڑھ لے گئے. مہر بند وصیت نامہ, اتلو ما حرم ربکم علیکم, جو چیزیں تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی. اللہ تشرکو بہ شیئا, تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اور تم تمہاری اولاد کو زندہ درغور کر کے یا اسقاط حمل کروا کر کے فقیری کے ڈر سے قتل مت کر ڈالو. فقیری کے خوف سے قتل مت کر ڈالو. املاق کا ایک معنی فقیری, ایک معنی افلاس, ایک معنی افساد, فساد, تینوں معنی ہیں یہاں فقیری اور افلاس کے معنی ہیں. گویا اپنی تکلیف کہ بچے ہوں گے تو میری راحت میں کمی آ جائے گی, رات کو سونے نہیں دیں گے, پھر ان کو ٹائم ٹو ٹائم اسکول مدرسے چھوڑنے جانے کا, لینے جانے کا, پھر بچے ہوں گے تو ہم دونوں میاں بیوی میں جو محبت الفت ہے اس میں کمی آ جائے گی, محبت تقسیم ہو جائے گی. تو اپنی تکلیف کے ڈر سے بچوں کو مات مار ڈالو. نمبر دو, یا جتنی اولاد زیادہ اتنے خرچے زیادہ, اور اپنے پاس جو آمدنی ہے اس میں اپنی ذات پر خرچے میں کمی آ جائے گی, بچوں کے خرچے پانی یہ سب. اسی لیے جو ہے املاک کے ڈر سے بچوں کو مت ڈالو. نحنو نرزقکم وایاہم, ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان بچوں کو بھی روزی دیتے ہیں. تمہارے رزاق بھی اللہ, بچوں کے رزاق بھی اللہ, سب کی روزی روٹی دینے والے اللہ. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, اور بے حیائیوں کے کاموں کے نزدیک بھی مت جاؤ. بڑی بڑی بے حیائیاں جیسے کہ زنا, چاہے وہ بے حیائیاں ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو, اس کے قریب مت جاؤ. علل اعلان بے حیائی, چھپی چھپی بے حیائی, اس سے اپنے آپ کو بچانے کا بھائی. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اور تم اس نفس کو مت قتل کر ڈالو جس کو اللہ نے حرمت دی ہے, حرام کیا ہے, مگر حق طریقے سے. اللہ نے جس نفس کو حرمت دی ہے نا, اس کو ناحق قتل مت کرو. ہاں, قصاص میں قتل کر سکتے ہیں, مرتد کی سزا میں قتل کر سکتے ہیں, شادی شدہ صفت احسان کے اوپر ہو تو اس کو قتل کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں قتل کر سکتے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, یہ چیزوں کی اللہ تم کو تاکید کرتے کہ ان کی حفاظت رکھنا تاکہ تم عقل سے کام لو اور غور و فکر کرو. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن, یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ, یعنی غلط نیت سے, غلط نیت سے یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانے کا. یعنی پورا احتیاط رکھو یتیم کے مال کے بارے میں, مگر اس طریقے سے کہ جو اچھا طریقہ ہو. الا باللتی ہی احسن, اچھے طریقہ کا کیا مطلب؟ جس میں یتیم کے مال کی صلاح ہوئے, یتیم کا مال بڑھے, یقینی فائدے والی تجارتیں ہو, یتیم کی خدمت کر کے اجرت نہ لیوے, یتیم کے مال میں کاروبار کر کے منافع میں اپنے حصہ نہ لگاوے, اس طریقے سے حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ یتیم پختگی کی عمر کو پہنچ جاوے, یعنی کہ بالغ ہو جاوے, سمجھدار ہو جاوے, تو اس کو اس کا مال سونپ دو. وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, ناپ اور تول پورے پورا انصاف کے ساتھ کرو, اور ڈنڈی مارنا کمی کرنا چھوڑو. اس میں میٹر کی چوری بھی آ گئی. کوئی بھی میٹر, چاہے ڈیجیٹل وزن کانٹے ہو, چاہے پرانی سسٹم کے تراگڑے ہو, 500 گرام کلو سیر والے, کسی کے اندر گڑبڑی نہیں کرنی. یعنی ناپ اور تول کی قدیم اور جدید جتنی بھی شکلیں ہیں اس کے اندر گمی بیشی کرنے کی نہیں. اس میں لیبورٹری کے غلط رپورٹ بھی آ گئے. لیبورٹری والے غلط رپورٹ بنا کے دیتے ہیں, ڈاکٹر کے ساتھ سیٹنگ میں وہ بھی شامل ہو گیا. رکشے کا میٹر, ٹیکسی کا میٹر, وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. پانی کا لائٹ کا میٹر, وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. ہر طرح کی جو ہے دو نمبر ہی نہیں کرنے کی. لا نکلف نفسا الا وسعها, پیٹرول بمبر بھی تو اس میں سیٹنگ ہوتی ہے میٹر میں. پیٹرول بمبر میں وہ ڈیزل پیٹرول بھرتے ہیں نا, اس میں بھی سیٹنگ ہوتی ہے. کیونکہ جنرلی لوگ کیا کرتے ہیں, 500 کا 1000 کا 2000 کا ایسے کا وہ ڈیزل پیٹرول بھرواتے, تو اسی عدد میں سیٹنگ رہتی ہے. اسی لیے بعض تجربہ کار لوگ کہتے ہیں کہ اوپر 20 روپے زیادہ کا پروانہ ہے تو سیٹنگ سے کسی حد تک حفاظت ہو رہے. 500 کا پروانہ ہے تو 510 یا 520 کہنے کا, 1000 کا ہو تو 1020-25 کا پروانے کا, 2000 کا ہو تو اوپر 20-25 کا, تو سیٹنگ کے نقصان سے کسی حد تک حفاظت ہو جائے. ایسے ماہرین لوگ کرتے ہیں. لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی نفس کو اس کی وسعت کے بقدر ہی مکلف بناتے ہیں, یعنی طاقت ہو اس کے بقدر. سو اگر کیل اور وزن میں غلطی ہو گئی, اللہ جانتے ہیں کہ اس کی نیت صحیح تھی لیکن غلطی ہو گئی, تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی, غلطی معاف ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا, اور جب تم فیصلے میں کوئی بات کہو یا کسی اور موقع پر کوئی بات کہو, تو سچی بات کرو انصاف والی, انصاف کرو سچائی کے ساتھ. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, اگرچہ رشتے دار ہی کیوں نہ ہو, یعنی المقول لہ علیہ, موافق بات ہو یا مخالف بات ہو, رشتے دار سامنے ہو تو بھی انصاف کی بات کرو. رشتے داری کے تقاضوں میں یا اپنا ہم خیال, ہم نوا, معاون, دوست, اپنی پارٹی کا, اپنی حمایت کا, اپنی طرف داری کا, اسی لیے نا انصافی کرو, ایسا نہیں. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اور اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, یہ سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ تم کو تاکید کرتے ہیں تاکہ تم دھیان دو, نصیحت حاصل کرو اور عمل کرو. تشدید کے ساتھ اور سکون کے ساتھ دونوں قرات ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, دیکھو بھائی, شریعت کو صراط سے تعبیر کیا گیا, اس لیے کہ صراط اور شریعت دونوں کا مقصد ایک ہی ہے. صراط بھی منزل مقصود پر پہنچاتا ہے, شریعت بھی منزل مقصود جنت اور اللہ کی رضا پر پہنچا دیتی ہے. وَأَنَّ هَذَا, أَنَّ فَتْحَ کے ساتھ ہے, لام کو مقدر مانو, اور کسرے کے ساتھ پڑھو اِنَّ, تو جملہ مستانفہ. هَذَا یعنی جس کی میں نے تم کو وصیت اور تاکید کی, یہی میرا راستہ ہے, یعنی نبی جو راستہ اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے اللہ کا بھیجا ہوا شریعت کا ہدایت کا راستہ یہی ہے فتبعو یہی سیدھے راستے پر تم چلو ولا تتبعو السبل دوسری راہوں پر نہ چلو دوسرے مختلف راستوں کے اوپر مت چلو جو راستے شریعت کے خلاف ہے اللہ کے راستے کے مخالف ہے نفسانی خواہشات کے راستے اس کے اوپر مت چلو یہاں حضرات مفسرین نے امت کے تمام گمراہ فرقوں کو شامل کر ڈالا ہے کہ جو عقیدے اور عمل کے اعتبار سے گمراہ ہے وہ تمام شامل ہے ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی میں فتفرق بكم عن سبیلی تم کو تتر بتر کر دیں گے ایک تحصف ہوئی ہے یعنی تم کو اللہ کے راستے سے تتر بتر کر دیں گے مائل کر کے دور کر دیں گے ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون اس چیز کی تم کو تاکید سے حکم دیا جا رہا ہے تاکہ تم جو ہے ادھر ادھر ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ہدایت ایک راستے کے اوپر چلو ثم آتینا موسی الکتاب پھر ہم نے حضرت موسی علیہ السلام کو تورات کتاب دی یہاں ثم تاخیر کے لیے نہیں ہے لترتیب الاخرى یہاں ترتیب کو بتلانے کے لیے حالانکہ قرآن بعد میں آیا تورات پہلے ہے یعنی کہ پچھلی آیو بھی مراد لے سکتے ہیں پچھلی آسمانی کتابوں کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی چاہے کہ اس کتاب کو بھی یاد رکھو تورات کی خوبی کیا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدا و رحمتا لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون تمام کا معنی جو اللہ کی نعمت کو پوری ہوئے جو اللہ کی نعمتوں کے اوپر پوری ہوئے یا تمام کا مطلب یوں لے لو جس کے اندر شریعت کے احکام پورے پورے طور پر اس دور کے اعتبار سے بیان کیے گئے ہو اللہ کی نعمت پوری ہو اور ظاہر بات ہے کہ احکام الہیہ کی وضاحت آ جائے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوگی علی الذی احسن یعنی جو لوگ اچھے اور نیک اعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے واسطے بالقیام بھی جو لوگ احکام کو قائم کرتے عمل کرتے وتفصیلا لکل شیء اور اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے ہر چیز کی وضاحت کا کیا مطلب دین کے اعتبار سے اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے ہر چیز کی تفصیل ہے دیکھو بھائی یہی قانون قرآن کے بارے میں بھی یاد رکھو کہ آسمانی کتابوں میں ہر چیز ہے یہ مجمل بات کرنا غلط ہے قرآن میں ہر چیز ہے بعض لوگ اس پر بہت زور دیتے ہیں لیکن محققین اس بات کو پسند نہیں کرتے ہاں یوں کہو انسان کا دنیا میں آنے کا اصلی مقصد آخرت بنانا تو آخرت بنانے کے اعتبار سے قرآن میں ہر چیز ہے آخرت اور شریعت کے احکام آخرت کے اعتبار سے اس دور میں تورات میں ہر چیز تھی زبور انجیل میں ہر چیز تھی اور اس آخری دور میں آخرت بنانے کے اعتبار سے قرآن میں ہر چیز ہے باقی یہ مجمل جو بات لوگ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یہ ایک جذباتی بات ہے کہ بھئی قرآن میں ہر چیز ہے پھر زبردستی کہیں سے ٹیکنالوجی ثابت کریں گے کہیں سے جغرافیہ ثابت کریں گے کہیں سے وہ ثابت کریں گے وہیں سے وہ ثابت کریں گے اشارات ہے لیکن ہر چیز قرآن میں ہو دنیا بھی یہ کوئی ضروری نہیں وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ اور اس میں ہدایت اور رحمت کی باتیں ہیں تاکہ یہ بنی اسرائیل اپنے رب کی ملاقات کے اوپر ایمان لے آوے یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر ایمان لے آوے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ قرآن کتاب ہم نے اتاری جو بڑی برکت والی ہے، فَاتَّبِعُوا، اے مکہ والو تم اس کی اتباع کرو یعنی عمل کرو، جتنے احکام قرآن میں ہے اس میں قیامت تک آنے والے تمام انسان مخاطب ہے، وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم کفر سے بچو تاکہ تمہارے اوپر رحم و کرم کیا جاوے. جی
اللہ بلغتنا أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه بجودة أذهاننا، فقد جاءكم بينة بيان من ربكم وهدى ورحمة لمن اتبعه، فمن أيلى أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف.
أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أنزلناه لئلا تقولوا، قرآن کیوں ہم نے اتارا؟ تاکہ تم کافران مکہ کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے، عرب کے مشرکوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ کتاب آسمانی ہم سے پہلی دو جماعت یہود نصارہ پر اتاری گئی تھی، تورات انجیل، ہمارے اوپر تو کوئی آسمانی کتاب اتاری نہیں گئی. اگر اللہ قرآن نہ اتارتے تو یہ عرب کے لوگوں کو یہ کہنے کا عذر ملتا، لو آ گیا قرآن، بولو اب کیا عذر ہے تمہارے پاس. وَإِن كُنَّ عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ان مخفف آئے اور اس کا اسم معذوف ہے کہ ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، آسمانی کتابوں کو پڑھنے پڑھانے سے ہم لوگ بے خبر تھے. یعنی یہ اللہ آپ نے یہود نصارہ کو آسمانی کتابیں دی، ہم کو نہیں دی، ہم کو دیتے نہیں تو ہم بھی اس کو پڑھتے پڑھاتے، ہم تو اس کو پڑھنے پڑھانے سے بے خبر رہے، اسی لیے تم کو یہ کہنے کا موقع ہی نہ ملے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن اتار دی. لو ادب معرفتنا لہا اسلئی سبھی لغتنا، اسی لیے کہ ہم اس تورات انجیل کو جانتے نہیں تھے چونکہ وہ عربی ہماری زبان میں نہیں، وہ تو عبرانی زبان میں تھی. او تقولوا لو ان انزل الكتاب او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، یا تم آخرت میں آ کر یوں کہنے لگتے اگر ہمارے اوپر آسمانی کتاب اتاری جاتی تو ہم یہود نصارہ اور اہل کتاب سے بھی زیادہ صحیح راہ پر ہوتے، لکنا اہدى منهم. قرآن جو اگر اللہ تعالیٰ ان پر نہیں اتارتے تو قیامت کے دن یہ دوسرا عذر کیا کرتے، اے اللہ اگر جو ہم پر آسمانی کتاب اتاری جاتی نے تو ہم عمل کر کے ابڑے ابڑے پڑ جاتے، ان سے بھی زیادہ ہم عمل کر کے دکھا دیتے، نہ ہم ان سے بھی زیادہ صحیح راہ کے اوپر ہوتے. اہدا منہم، آپ نے ہم پر کتاب ہی نہیں اتاری نے، باقی ہم بھی عمل کر کے دکھا دیتے. اہدا منہم، جن کو کچھ کرنا نہیں ہوتا نا، یہ ان کے جملے ہیں اس طرح کے، جو کچھ نہیں کرتے، ہم کو کان نہیں دے، ورنہ ہم کو کہتے تو ہم یوں کر کے دکھا دیتے. تو تم کو قیامت کے دن یہ کہنے کا موقع ہی نہیں ملے. لجودتی اذہاننا، چونکہ ہمارے حافظے بہت ٹاپ عربوں کے، ہم تو اونٹوں کے نصب یاد رکھنے والے، ہم کو تو اونٹوں کے نصب یاد، تو ہم تو قرآن پر ایسا عمل کر کے دکھا دے کہ بس اللہ آپ دیکھتے رہ جاتے، آپ نے ہم کو دیا ہی نہیں نا قرآن، تو لو تمہاری بولتی بند. فقد جاءکم بینتم من ربکم وہدا ورحمہ، پس پکی بات یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ آ گیا، سیوتی نے ترجمہ کیا بیان کا، واضح کتاب آ گئی اور ہدایت اور رحمت آ گئی، جو اس کی اتباع کرے. اب تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاوے، وصدف عنہا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اعراض کرے، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب. اب ان قریب بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے اعراض کرتے ہیں کتراتے ہیں, کائی کا بدلہ دیں گے برے عذاب کا یعنی سخت عذاب کا. بما کانوا یصدفون اس سبب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کتراتے تھے اور اعراض کرتے تھے. جی
تاکہ وہ لوگ یہ نہ کہے کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو فرقوں کو یعنی یہود اور نصارہ کو اتاری گئی تھی, ان مفقہ ہے اور اس کو محضوب ہے اور ہم اس کو پڑھنے پڑھانے سے ناواقف تھے اس کی لغت کو نہ جاننے کی وجہ سے زبان میں نہ ہونے کی وجہ سے. اور یا یوں نہ کہے کہ ہم پر کوئی کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے. ہمارے
ہر علاقے میں ہر جماعت میں ہر قوم میں ایسے کچھ ننگ بھی لیں گے آپ کو جن کو کرنا کچھ نہیں, پھر کیوں ہم کو کہا کہاں ان کو کہاں ان سے کام بگڑا, ہم کو کہتے ہیں تو ہم یوں کر کے دکھا دیتے ہی یہ خالی بانے نہیں کرنے کے. جی
ایک پکی بات یہ ہے کہ اس لیے ہماری بدعین اور ہماری ہدایت اور ہماری رحمت ان کو آ پہنچی. اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے ہماری آیتوں کو
هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک. کیا یہ جھٹلانے والے اس بات کے انتظار میں ہیں یا عورتہ دونوں کے رات کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتے آ جاوے ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے, یا ان کے پاس آپ کے رب آ جاوے یعنی اللہ کا حکم آ جاوے یعنی اللہ کا عذاب آ جاوے تب ایمان لائیں گے, او یاتی بعض آیات ربک یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں ان کے سامنے آ جاوے. مراد ہے وہ نشانیاں جو قیامت کے آنے کے اوپر دلالت کرتی ہو. حضرت براء ابن عازب اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے صحابہ آپس میں بیٹھ کر, اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. پوچھا کیا مذاکرہ ہے تمہارا؟ حضور ہم قیامت کا مذاکرہ کرتے ہیں. قدس نشانی جب تک ظاہر نہیں ہوگی نہ قیامت نہیں آئے گی. دخان, دابت الارض, مشرق میں خصف, مغرب میں خشف, خصف جزیرت العرب میں خصف, دجال, طلوع شمس من مغربها, یاجوج ماجوج, عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا, ایک آگ جو عدن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف جمع کر کے لے جائے گی. تصحیح کے مرحلے میں ہیں. 200 علامت پر کتاب آ رہی ہے, علامات قیامت. ابھی ششمئی میں اس کا کام پورا کیا, انشاءاللہ ان قریب آئے گی. آپ دعا فرمائیں. او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها. جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائے گی اور مراد اسے سورج کا جانب مغرب سے طلوع ہونا جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث میں کا ایک رات جو ہے نا بہت لمبی ہوگی, تقریباً دو رات جتنی لمبی ہوگی. لوگ فجر پڑھ کے بیٹھے ہوں گے سورج کے انتظار میں, اتنے میں سورج جانب مغرب سے نکلے گا مشرق کے بجائے, درمیانی آسمان تک آئے گا اور واپس لوٹ کے چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا وہاں. یہ قیامت کی لاسٹ اینڈ فائنل بڑی نشانی. اب جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی تو لا ينفع نفسا ایمانها, تو کسی بھی نفس کو یعنی کافر کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا, چونکہ یہ ایمان اختیاری نہیں ہوگا استراری ہوگا. اور ایمان تو اختیاری اللہ کے یہاں مقبول ہے, استراری ایمان تو مقبول نہیں ہے. اب قیامت کی آخری نشانی ظاہر ہو جائے پھر کوئی کلمہ پڑھے وہ تو استراری ایمان ہوا, اس لیے ایمان مقبول نہیں ہوگا. لم تکن آمنت من قبل, جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا اس کا ایمان قابل قبول نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بنایا ہے جانب مغرب میں جس کی چوڑائی 70 سال کی ہے, توبہ کا دروازہ ہے. بس جس دن سورج مشرق سے مغرب سے طلوع ہوگا یہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر نہیں کھولے گا وہ دروازہ. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جس نفس نے ایمان کے اندر کوئی نیکی نہیں کمائی، گناہ سے توبہ نہیں کی، اطاعت نہیں کی، اس کی توبہ اس کے بعد قابل قبول نہیں ہوگی. یعنی مومنوں لوگ کوئی توبہ کرے ایمان کے بعد وہ بھی قبول نہیں. دیکھو نفس کافر کا ایمان لانا بھی قابل قبول نہیں، مومن عاصی کا توبہ کرنا بھی قابل قبول نہیں. وہ آخری جو ہے استراری حالت ہوگی اس وجہ سے. طلوع شمس من مغربی ہاں کے بعد قل انتظروا انا منتظرون، اے لوگو ان میں سے کسی چیز کے ظاہر ہو جانے کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. جی
اور کیا وہ لوگ اس بات کا انتظار ہو جانے جتلانے والوں کو، تو ان پر کوئی فرشتہ آ جائے تا اور یا کے ساتھ، تو ان کی روحوں کو کب
تا اور یا کے ساتھ فرشتہ آ جائے؟ جی ایسے ترجمہ کرتا ہے،
ان کی روحوں کو قبضے کرنے کے لیے یا ان کے پاس رب آ جائے.
بس میوزیم بنانے کی ضرورت ہے، باقی چیزیں تو موجود ہیں.
یعنی اس کے رب کا حکم عذاب کے معنی میں، یا جب اس پر بعض آیت آ جائے اپنے رب کی طرف سے، یعنی وہ آیت وہ علامت ہے جو قیامت کو دلالت کرتی ہے.
ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، تمام کے تمام مشرکین آیت کے اندر مراد ہے، اس لیے کہ مشرکین بت پرستی کر کے کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی یہاں ہماری سفارش کریں گے، ملائکہ کی پرستش کر کے کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ستارہ پرست لوگ وہ ستارہ پرستی کرتے ہیں اور ان کو معبود مانتے ہیں، یہ سب تفریقے ہیں کفار میں. یا یہودی لوگ، چونکہ یہودیوں میں مذہب کے اعتبار سے بہت سارے فرقے ہیں، یہود نصارہ دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، دونوں میں مذہبی اعتبار سے بہت سارے گمراہ فرقے ہیں. یا اس امت محمدیہ کے گمراہ فرقے مراد ہے، اہل بدعات، اہل شبہات، اہل ضلالت، گمراہ فرقے. ان الذین فرقوا دینہم، یقیناً جنہوں نے اپنے دین میں تفریقے ڈالے، دین میں اختلافات پیدا کر کے بعض دین کا حصہ لیا اور دین کا بعض حصہ چھوڑ دیا اور وہ الگ الگ گروہ میں بٹ گئے. ایک قرآت میں فرقو کے بجائے فارقو ہے، یعنی انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا جس دین کا حکم دیا گیا تھا، اور مراد ہے یہود اور نصارہ. لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں، یعنی آپ کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ ان کی طرف دھیان مت دو، ان کے پیچھے مت پڑو. فلا تتعرض لہم، آپ ان کے پیچھے مت پڑو. انما امرهم الى اللہ، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو بتلا دیں گے جو کام وہ لوگ دنیا میں کر رہے ہیں، یعنی ان کو جزا سزا دیں گے. اور یہ منسوخ بھی آیت اس سے بھی کہ اب جو کوئی ایسی تفریقہ بندی کرے اور دین میں گمراہ رائے نکالے تو دعوت دو، نہیں مانے دو. من جاء بالحسنت فله عشر امثالها، او ہو کتنی پیاری تفسیر کی علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے. حسنہ کا مطلب لیا کلمہ طیبہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ، کہ جو بھی ایمان کا اقرار کرے کلمہ پڑھ لے وے تو اس کو 10 گناہ ہر نیکی پر اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، ہر نیکی پر کم سے کم 10 گناہ، یوں قید لگانے کی کم سے کم 10 گناہ، چونکہ 700 سے اوپر بھی قرآن ہی سے ثابت ہے. کم اصل حبت نمبت سبع سنابل، اور آگے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، تو 700 سے اوپر بھی منسوس ہے، اسی لیے یہاں کہنے کا کم سے کم. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون، اور جو آدمی کوئی برائی لے کر آئے گا شرک اور بدعملی تو اس کو اس کی برائی اور شرک ہی کے جیسا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی ظلم کا مطلب کیا, ان کے بدلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی, پورے پورا اجر اور بدلہ دیا جائے گا. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اے نبی آپ مجھے آپ کہہ دو کہ یقیناً مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے. انبیاء سیدھے راستے پر, مجھ کو میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت دی اور تم مجھے گمراہ کہتے ہو اور بدلے میں کمی نہیں, اور اس سے بدل کیا ہے صراط مستقیم سے بدل کیا دیناً قیاماً, یعنی سیدھا راستہ کون سا, صراط مستقیم, دین مستحکم, دین صحیح, دین صحیح, یہ ہے دیناً قیاماً, یہ ہے صراط مستقیم, کہ وہی دین مستحکم دین صحیح وہی ہے صراط مستقیم. کون سا, دیناً قیاماً ملت ابراہیم حنیفا, ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو بالکل سیدھے راستے کے اوپر دے. وما کان من المشرکین, اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے, وہ تو توحید کے علم بردار تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, اے نبی آپ کہہ دو کہ یقیناً میری نماز, میری قربانی, میری عبادت, نسک سے مراد عبادت مطلقہ حج اور غیر حج, و محیای و مماتی میرا جینا اور میرا مرنا, للہ رب العالمین تمام عالموں کے رب کے لیے ہیں, ایک اللہ کے واسطے جو تمام عالموں کے رب ہے, لا شریک لا, اللہ کا اس میں کوئی شریک نہیں, وبذالک امرت وانا اول المسلمین, اسی توحید کی اتباع کا اللہ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا, وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلا مسلمانوں میں سے ہوں, من ہذہ الامہ اس امت میں سے. وانا اول المسلمین کا کیا مطلب, امت محمدیہ میں سب سے پہلا میں مسلمان. دیکھو ہر نبی اپنی امت کے سب سے پہلے فرد مسلم ہوتے ہیں, اور بعض لوگوں نے بہت دور سے تفسیر لائے, کیا عالم ارواح میں جب تمام روحوں کو باری تعالیٰ نے ایک میدان میں جمع کیا تھا اور پوچھا تھا کہ الست بربکم, تو سب سے پہلے روح محمدی نے جواب دیا بلا, اور روح محمدی کی اتباع میں انبیاء کی ارواح نے جواب دیا, اور انبیاء کی ارواح کے جواب کی اتباع کے اندر امتوں نے جواب دیا. تو بعضوں نے اول المسلمین کو وہاں لیا ہے کہ عالم ارواح میں جب اللہ نے سوال کیا تھا تو سب سے پہلے ایمان اور فرما برداری کا میں نے اعلان کیا تھا. قل اغیر اللہ ابغی ربا, اے نبی ان کو کہو کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناؤں. کہنے آیا ولید ابن مغیرہ کہ, اور مسلمانوں کو بھی وہ بکواس کر کے کہتا تھا, تم کو تمہارے گناہوں کا ڈر ہے نا کہ گناہ جہنم میں لے جائیں گے, شرک جہنم میں لے جائیں گے, تمہارے سارے گناہ اور شرک میرے کندھے پہ ڈال دینا اور تم آبائی مذہب پہ آ جاؤ, میں سب کا بوجھ اٹھا لوں گا. تو ان کو یہ جواب ہے, اے نبی کہو کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رب بنا کے تلاش کروں ڈھونڈوں, استفہام انکار کے بارے میں, میں اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں تلاش کر سکتا. وہو رب کل شیء, وہ تمام چیزوں کے مالک ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا, ہر انسان جو کچھ عمل کرتا ہے گناہ نیکی اس کا بوجھ اسی کے اوپر پڑتا ہے, نیکی گناہ جو کچھ کرے گا اس کا بوجھ اسی کے اوپر پڑے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, اور کوئی نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کوئی گنہگار کا بوجھ کوئی دوسرا کبھی اٹھائے گا نہیں, آخرت میں بھی نہیں. ثم الى ربکم مرجعکم, پھر تم سب کو تمہارے رب کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ اللہ تعالیٰ تم کو بتلا دیں گے جن باتوں کے اندر تم لوگ اختلاف کیا کرتے تھے دنیا میں، سب کی حقیقت اللہ قیامت کے دن ظاہر کر دیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اسی اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین کا جانشین بنایا۔ کیا مطلب؟ خلیفہ کی جمع ہے، بعض بعض کے خلیفہ اور جانشین، یعنی پہلے زمانے میں جو لوگ اس دھرتی اور دنیا میں تھے وہ گئے اور تم ان کی جگہ کے اوپر آئے، اس طرح تم جاؤ گے اور دوسرے لوگ آئیں گے، یہ ہے خلائف کا مطلب۔ ورفع بعضکم فوق بعض درجات، ایک کو دوسرے کے اوپر درجے کے اعتبار سے اللہ نے فوقیت اور بلندی عطا فرمائی۔ کیا مانا؟ کسی کو زیادہ مالدار بنایا، کسی کو کم مال والا بنایا، کسی کو زیادہ عزت والا بنایا، کسی کو کم عزت والا بنایا، اس کے علاوہ کسی کو زیادہ تندرست بنایا، کسی کو کم تندرست بنایا۔ لِنَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہے اس کے اندر ہم تم کو آزماوے، اور آزمائش کائی کی مطیع اور نافرمان کی۔ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلدی سزا دینے والے۔ کیا مطلب؟ وقت عذاب کا آنے کے بعد بہت جلدی سزا دینے والے، ورنہ نفس سزا میں وہ حلیم ہے، بندوں کو گناہ پر فٹافٹ سزا نہیں دیتے، مہلت دیتے، لیکن جب سزا کا وقت آ جاتا ہے تو نافرمانوں کو فوراً سزا دیتے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو معاف کرنے والے اور ایمان والوں کے اوپر بہت زیادہ رحم و کرم کرنے والے۔ جی،
جن لوگوں نے دل میں تفریق ڈالی، اس میں اختلاف کرتے، یعنی ان میں سے بعض کو لے کر اور بعض کو چھوڑ کر اور فرقوں میں بن گئے اور اختلاف میں پھیرا پن ہے، یعنی دل میں سے بعض کو چھوڑ کے جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا، یعنی یہود اور نصارہ، اور ان پر کوئی ذمہ داری اور ان کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تمام چیزیں اللہ کی طرف لوٹنے والی ہے، پھر ان کو آخرت میں پتہ چل جائے گا جو کرتے تھے، اور یہ آیت منسوخ ہے آیت شریف کی وجہ سے، اور جس نے نیکی کی یعنی لا الہ الا اللہ کر دیا تو اس کے لا الہ الا اللہ سے تو اس کے لیے 10 نیکی لکھے جائے گی۔